इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं रिव्यू सेशन जी। आप लोगों का काफ़ी दिनों से टेस्ट भी नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ये छुट्टियां ख़त्म हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आप लोगों का टेस्ट है। याद रखिएगा क्योंकि अभी हमारा ये चैप्टर नहीं मुकम्मल हुआ, ये चैप्टर मुकम्मल होते ही इंशाल्लाह फिर आपका टेस्ट होगा। तो आप लोग साथ साथ तैयारी करते जाइए। हमारा मेरे ख्याल में सिर्फ किताबुल जिहाद का अभी तक नहीं हुआ, राइट? उससे पहले का तो हो चुका है ना, तो हम क्यों ना किताबुल जिहाद के टेस्ट के लिए पहले कर लेते हैं, कि वो इटसेल्फ एक लंबा चैप्टर है ना। लुकाता का तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ऐसा करते हैं इंशाल्लाह ताला के सितंबर में, एंड ऑफ सितंबर कर लें, लाइक 25 सितंबर आप लोगों के लिए ठीक है? काफ़ी हफ्ते हैं अभी किताबुल जिहाद का टेस्ट, ठीक है? इंशाल्लाह ताला ठीक है, फिर 25 सितंबर को मार्क कर लें कि 25 सितंबर को आपका किताबुल जिहाद का टेस्ट होगा। क्योंकि ये लंबा चैप्टर है तो इसलिए हम किताबुल इमारा को इसके साथ नहीं शामिल करेंगे, हम पहले इंशाल्लाह उसका टेस्ट करके फिर अलग से इसका कर लेंगे। सही है इंशाल्लाह जी। अहमद वनसली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला हमारा रिव्यू सेशन था उसमें उससे पहले के सबक को मुकम्मल कर लिया था। हम बात कर रहे थे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के ऊपर, और हम ये बात कर रहे थे कि क्या हुआ था उनके साथ वाकया। ये वाकया इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करके बताया जाता है, इतना ज़्यादा इसको, यानी आप देखेंगे कि जिसकी हमदर्दी जिसके साथ होती है उसी मुताबिक उस किताब में लिखा जाता है। असल हकायक इसमें जानने बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर जो असल बातें हैं वो छुपा दी जाती हैं और जज्बाती रंग ज़्यादा दिया जाता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपनी राय शामिल की जाती है और जो जिसकी तरफ भी जो होता है उसको वो प्रोमोट करता है। हम ने ये हदीस पढ़ी थी कि माकल जो हैं वो अयादत के लिए गए थे उबैदुल्ला बिन ज़ियाद की, इसके शख्स के बारे में काफ़ी चीज़ें भी आती हैं, बार के डिटेल में नहीं जाते हम, किसी वक्त इंशाल्लाह अगर मौका हुआ तो फिर आपको बताऊंगी। तो मुझे कौन बताएगा जी, फरजाना चौधरी आप बताएंगी कि उसके बाद उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को यजीद ने क्या सज़ा दी थी कि वो उसने ये जब काम किया था, तो क्योंकि यजीद ने तो उबैदुल्ला को हुक्म नहीं दिया था इस चीज़ का, तो जब उसने ऐसा किया तो फिर क्या सज़ा दी गई थी?
जी अस्सलाम वालेकुम। उसका तो जी एक्चुअली कोई उसने एक्शन नहीं लिया था, उनके बारे में यही कहा जाता कि उन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं था।
जी कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया, यानी इतना भी नहीं किया कि जज़ाकअल्लाह खैरन कि माजूल कर दे उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को, इतना तक भी एक्शन नहीं लिया था। और खैर सबके अपनी अपनी इस सिलसिले में ओपिनियंस हैं, मगर बात सिर्फ ये है, इतनी बात अगर हमें समझ आ जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत हुसैन क्या हैसियत रखते थे, क्या क्या थे वो उनके लिए, और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार था हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, उसके बाद जिसने उनको तकलीफ़ दी उसने हमारे नबी को तकलीफ़ दी। बस मेरे ख़्याल इतना ही कहना काफ़ी होगा, बाकी वो तो अल्लाह के यहाँ जो फैसले हैं वो तो हैं, मगर ऐसा हम नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बेकसूर हो और खुद ब खुद ये मामलात होते चले गए हों, ऐसा नहीं होता। तो अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत करने का फरमाया और अपने बाद भी उनके ख्याल करने का फरमाया हदीस में, तो इसलिए जो उनका रुतबा और जो उनका मकाम है कोई किसी और का नहीं हो सकता, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का वही आपके अहले बैत हैं। तो इस सिलसिले में ये नहीं कहा जा सकते कि कोई ان میں سے بالکل معصوم اور بے قصور تھا جنہوں نے یہ کام کیا, اور جو پیچھے تھے چاہے انہوں نے حکم دیا یا نہیں دیا, مگر یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جو ہوا تھا, کیونکہ نواسۂ رسول کا خون بہنا اور ایک عام آدمی کا خون بہنے میں بڑا فرق ہے. اور نواسۂ رسول کو تکلیف ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے کی طرح. ٹھیک ہے, اچھا جی, امرین آپ بتائیں گی کہ اگر کوئی اپنی جو انڈر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلا معاملہ نہیں کرتا, خیر خواہی نہیں کرتا, ان کے کاموں کو صحیح سے انجام نہیں دیتا, اور امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے یا رائی بن کے بیٹھا ہوا ہے, یعنی ان کا ذمہ دار ہے, تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کو جو بھی شخص کسی کے انڈر ہے اور وہ اس کی پراپر اس کے حقوق نہیں ادا کرتا تو اس کا ذمہ دار ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چیز کا بہت سزا دیں گے. پتہ نہیں میں اس دفعہ والے لیکچر سے کچھ کنفیوز ہو رہی ہوں. آپ یہ اس لاسٹ والے میں سے پوچھ رہی ہیں جو وہ
اس کا جواب سنیے گا. ٹھیک ہے, اچھا جی, آپ بتائیں گی شاہ ہادی کے اس کے بارے میں کیا وعید ہے کہ جو انسان خیر خواہی نہ کرے
وہ اس کے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا استاد.
جی شاباش, یعنی وہ انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی یہ کتنا سخت گناہ ہے کہ اگر آپ رائی ہیں, یعنی آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں, چاہے آپ کے گھر میں ہیں, چاہے آپ کے آفس میں ہیں, چاہے آپ کے کوئی ادارے میں بھی آپ کو ایک عہدہ دیا گیا ہے, آپ ذمہ دار بنائے گئے ہیں, چاہے آپ تنخواہ لیتے ہیں یا نہیں, چاہے وہ کوئی والنٹیئر ورک ہے, لیکن آپ ایک جگہ پہ کچھ لوگوں کے اوپر رسپانسیبل بنائے گئے ہیں. یہ بہت سخت بات ہے, اس لیے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں, معمولی بات نہیں ہے. اچھا, اب آپ کے انڈر مثلا وہ لوگ ہیں, چاہے وہ آپ کے بچے کیوں نہ ہو, چاہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ, اب ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کا پہل ٹاک پہ آپ لوگ لکھیں گے ذرا, کیا آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی, کیا ہوتی ہے خیر خواہی؟ یہاں پہ لکھ کے بتائیں, کیونکہ میں ایک سے نہیں, میں جاننا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو یہ حدیث سمجھ آئی ہے یا نہیں, کیا ہوتی ہے خیر خواہی؟ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا, یہ رٹنے کی صرف بات نہیں ہے نا, ان کے حقوق نہیں ادا کرے. صحیح, شاباش, اور زیادہ کچھ ایکسپلیسٹلی مجھے بتائیں, اور زیادہ بتائیں کہ کیا, اور ڈیٹیل بتائیں. اب میں مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کی ذمہ دار ہوں, میں پرواہ کروں نہیں کروں, بھئی اچھا کوئی آیا ہے نہیں آیا ہے, یا کوئی اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا ہے نہیں دے رہا, مجھے اس کی فکر نہیں ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, میں اپنی چیزوں کے اندر لگی ہوئی ہیں, میرے اور بات ہے, بہانے بہانے سے میں کبھی ادھر نکل جاتی ہوں, ان کی ذمہ داری صحیح سے پوری نہیں کرتی, ان کی یہ آپ نے کیا لکھا ہے, ان کی مجھے نہیں یہ سمجھ آیا فرزانہ جو آپ نے لکھا ہے, ان کے ساتھ احسان کرنا, اصلاح, اچھا معاملہ کرنا ہے, بچے ہیں تو ان کی تربیت کرنا, صحیح, ان کے ساتھ اچھا رہنا. اچھا, میں اچھا تو رہتی ہوں لیکن جب میری دل چاہتا ہے میں چھٹی کر لیتی ہوں, مجھے نہیں فکر ہے وہ کیا, وہ ان کا کیا بن رہا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, میں نے کبھی یہ چیک ہی نہیں کیا, ہاں مجھے کہاں فرق, ویسے میں ان سے نائس بہت ہوں, لیکن میں ان سے جیسے اپنا کام مجھے کرنا چاہیے, کہ مثال کے طور پہ میرے انڈر کچھ لوگ ہیں, میں نے ان کی صحیح پراپر ذمہ داری ادا کرنی ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, وہ اپنا کام صحیح سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بالکل شاباش, انصاف کی بھی اس کے اندر بات ہے کہ انصاف کرنا ہے, کہ جتنے بھی میرے انڈر لوگ ہیں میں ان کے اندر انصاف کروں, بالکل یہ بھی خیر خواہی ہے. اور خیر خواہی میں کیا کیا آتا ہے؟ دکھ درد میں شریک ہونا, ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی ہوتے ان کے دکھ درد میں شریک, مگر جہاں آپ کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی کو صحیح سے ادا کرنا, جو بھی ڈیوٹی آپ کو دی گئی, اب ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہو سکتی ہیں, آپ اگر بچوں کے اوپر ہیں تو آپ کی ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہوں گی, آپ کچھ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہوں گی, آپ کسی ادارے کے اندر ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہوں گی, جو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو پوری طرح ادا کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک دیکھیں, ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں, آپ ایک گروپ میں جا رہے ہیں,
اب آپ کی کیا خیر خواہی ہونی چاہیے کہ آپ ان کی ٹیک کیئر, ٹھیک ہے وہ ٹیک کیئر کرنا, مگر یہ بہت براڈر سینس ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا حقوق ادا کرنا, ٹیک کیئر کرنا, بہت بہت براڈ ہے یہ لفظ. اب میں کہوں میں تو ٹیک کیئر کر رہی ہوں لیکن میں جاتی ہی نہیں ہوں گروپس میں, میں چھٹیاں کر لیتی ہوں, میں کبھی کہیں گئی ہوں یا کبھی کہیں گئی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں وہ کر کیا رہے ہیں, نہ میں نے ان کا ریکارڈ صحیح سے رکھا ہوا ہے, نہ میں ان کو صحیح طرح سے گائیڈ کرتی ہوں. جتنا میرے پاس نالج ہے میں اس طرح سے پورا حق نہیں ادا کرتی کہ میں گروپ میں جاؤں اور پوری طرح ان کو جو بھی جو میرا مجھے کہا گیا, جو مجھے کام دیا گیا, میں صحیح سے پوری اپنی جتنی میری ابلٹی ہے, ابلٹی سے بڑھ کے تو ظاہر ہی بات ہے کوئی نہیں کرنے کو کہا جا رہا, جتنی میری ابلٹی ہے اس کے مطابق میں پوری پوری اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں, حق دوں, بالکل حق دینا, پوری طرح میں حق ادا کروں, اور یہ نہیں کروں کہ میں بے پروار ہوں. اچھا مجھے ایک عہدہ تو مل گیا, عہدہ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے سیٹ مل گئی, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے میرے انڈر, لوگ مثال کے طور پہ ایک آفس ہے, لوگ رشوتیں لے رہے ہیں, لوگ بے ایمانیاں کر رہے ہیں, چور بازاری چل رہی ہے, میں اپنے ایک اور سائڈ بزنس شروع کیا ہوا ہے, میں وہاں ٹائم دے رہی ہوں, مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں کہ میں یہاں پہ دوں. اگر بچے ہیں تو میں بچوں کی پوری رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہوں, میرا گھر ہے تو میں اس میں اگر رائیاں ہوں تو پھر میں کیا اپنے گھر کی ساری رسپانسبلٹی پوری کریں, جیسے کرنی چاہیے کہ میں اپنے شوہر کے مال کی بھی اور اس کی عزت کی بھی یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے, تو کیا میں ان کی اس طرح سے نگہداشت کر رہی ہوں امانت داری کے ساتھ؟ بالکل امانت داری کے ساتھ ادا کیا جائے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں, وہ چاہے کوئی ادارہ ہو, وہ چاہے یا تو رسپانسبلٹی لے نہیں, وہ بھی ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم نے لینی ہے اپنے ساتھ, یا تو لے نہیں اگر نہیں پوری کر سکتے, لیکن اگر اپنے ذمے لے لیا ہے کوئی کام تو اس کو حق ادا کر کے کریں. ایسا نہ ہو کہ جی یہ اس کے اوپر مجھے کون سی تنخواہ ملتی ہے تو پھر میں جہاں پہ مرضی ڈنڈی مار جاؤں, مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. ہم تب پوری طرح اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اور خیر خواہی کے ساتھ کرتے ہیں جس وقت کہ ہمیں کوئی واچ کر رہا ہوتا ہے, کوئی ہمارے اوپر ڈنڈا ہوتا ہے, کوئی ہمیں ہر ہفتے چیکنگ کرتا ہے, تب تو ہم بہت اچھا کریں گے. لیکن اگر کوئی لینینٹ ہو جائے, وہ بھی نہیں دیکھ رہا, تو ہم بھی آگے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا نہ ہم کریں گے, تو یہ نہیں ہوتا. یعنی جب بھی کسی کا بھی حاکم بنایا جائے, یعنی کسی جگہ میں بھی آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹر یا ایز باس یا آپ کو کسی کا رسپانسبل بنایا جائے, تو خیر خواہی کے ساتھ کرنی ہے, یعنی اپنی پوری سنسیریٹی کے ساتھ, سنسیئر رہیں اپنے ورک کے ساتھ. اور مجھے بس افسوس سے ہی میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آج سنسیریٹی کے ساتھ کام کرنا اگر سیکھنا ہے تو سوری مسلمانوں میں آپ کو نہیں ملتا, یا آپ غیر مسلموں سے دیکھیں تو اتنی سنسیریٹی سے اپنا کام کرتے ہیں کہ جو کام کا وقت ہے وہ اس میں کام کرتے ہیں, چھٹی میں فن کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جاب پہ آئے ہوئے حاضری لگا دی اور اس کے بعد غائب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کام کا وقت ہے اور وہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور میچ دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. سنسیریٹی سے کام کرتے ہیں, اسی لیے ان کے ملک, ان کے جو ادارے ہیں وہ ترقیاں کرتے ہیں, اور اسی لیے ہم پیچھے رہ گئے, ہمارے اندر سنسیریٹی نہیں. وی ڈونٹ کیئر, ہمیں کیا, ان کا کام ہے, جایا ہو ضائع ہو ہمیں کیا, ہمیں تو تنخواہ مل رہی ہے نا, تو کرسی تو لے لیتے ہیں, لیکن کام میں کتنا کچھ ضائع ہو رہا ہے, کتنے ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں, کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے, کتنی ان کی چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. جب آپ کی خیر خواہی ہوتی ہے نا, خیر خواہی وہ ہے جیسے کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں. اچھا اس کو میں اس طرح سے آپ کو کہہ دیتی ہوں, پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی, یہ کیونکہ صرف اس میں ہمیں آج کل نظر آتی, جیسے میں اپنا کام کرتی ہوں نا پرسنل, اس میں میں چاہتی ہوں سارا بہت اچھا, پوری خیر خواہی سے کرتی ہوں. جب دوسرے کا کام کرتی ہوں نا, یا ایون اللہ کے راستے میں کام کرتی ہوں, تو پھر جیسا تیسا ہی چلاؤ کام بھی ہو جائے گا, چل چلاؤ والا بھی ہو جائے گا. ہاں جب میری اپنی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, اپنے پرسنل کام ہوتے ہیں, تو ان کو کیسے کرتی ہوں, فرق ہے نا, اس میں کیسے کرتی ہوں اور اس میں کیسے کرتی ہوں. کسی اور کا کام کر رہی ہوں, کسی کی جاب کر رہی ہوں, کسی جگہ پہ جاتی ہوں, کسی ادارے میں کام کرتی ہوں, تو وہاں پہ کیا ایسے ہی کام کرتی ہوں کہ اگر میرا اپنا بزنس ہوتا تو اسی خیر خواہی سے کرتی. تو اسی سے پتا چل جائے گا آپ کو کہ خیر خواہی سے ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کام. اگر مجھے یا والنٹیئر کر رہی ہوں, مجھے اگر پے مل رہی ہوتی تو کیا اسی طرح کرتی؟ تب تو بہت اچھے طریقے سے کر. اب والنٹیئر کام جو ہے مفت میں کر رہے ہیں, کون سا ہم پیسے لے رہے ہیں, تو اس لیے جیسا تیسا کرو. تو جب بھی کسی چیز کا بھی, آپ کو کسی چیز میں بھی ذمہ داری دے دی جائے, جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ کے ذمے یہ کام ہے, چھوٹے سے چھوٹا کام چاہے ہو سکتا ہے, आपने मसलन माइक लेकर आना है, आपने ये चीज लेकर आनी है, आपने यहाँ पे सेटअप करना है, आपने यहाँ पे ये इंतजाम करने हैं, आपको मुंतजिम बना दिया गया, आपको आपके अंडर चीजें दे दी गई, तो उसको खैर ख्वाही से किया जाए। अगर इंसान खैर ख्वाही से नहीं करता, अपने अंडर अपनी रईयत का ख्याल नहीं करता, इसमें डंडी मारता है, इसके बहुत दूर तक इफेक्ट जाते हैं, बहुत दूर तक। हर बंदा अगर इसी तरह करने लगे कि वो डंडी मार रहा है, बेईमानियां कर रहा है, हक अदा नहीं करता, तो फिर क्या होगा? इदारे डूब जाते हैं, मुल्क डूब जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, कौमें पीछे रह जाती हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अल्लाह की तरफ से हमें ये पैगाम दे दिया गया कि ऐसे इंसान को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हाकिम से लेके, जो हाकिम हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो प्रेसिडेंट है वो, उसके बारे में ये हदीस है, जो भी किसी रईयत का हाकिम बनाया गया, आप अपने घर की हाकिम है, अगर आप घर में आपके बच्चे हैं, आपका घर है, उसकी आप हाकिम है, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और जन्नत की खुशबू जानते हैं कितनी दूर से आती है? 500 साल की मुसाफत से, और वो भी नहीं वो पा सकेगा। जन्नत में एंटर होना तो दूर की बात है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, अल्लाह ताला हम से हकूक अदा करवा दे। अच्छा, नेक्स्ट आप इरम, आप बताएंगी कि हशर के मैदान में जिस बंदे ने खयानत की होगी उसका क्या हाल होगा?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू सर। जी साजा, वहाँ पे फिर वही जो अभी खयानत की होगी, जैसे हदीस से मिलता है कि बकरी होगी या ऊँट होगा, जो भी होगी, तो वो वहाँ पे जो है बाकायदा आवाज के साथ बोलेगी कि ऐलान होगा कि इसने खयानत की है, और वो चीज जो खयानत की होगी वो बोझ भी बन जाएगी उनके लिए और गुनाह बन जाएगी, जैसे बहुत ज्यादा उसका वबाल होगा उनके ऊपर, जो उठाना मुश्किल होगा उस वक्त उनके।
शाबाश, यानी जो चीज भी खयानत की होगी, याद रखिएगा कि वो उस दिन बोझ बन जाएगी। आप अंदाजा कीजिए कि हमें अपना बच्चा भी उठाना पड़ जाए ना थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर बाद किसी को दे देते हैं, तुम भी उठा लो, मेरे बाजू थक गए, ऐसा ही है ना। अपना बच्चा भी बहुत देर नहीं उठाया जाता, और हशर का दिन तो 50,000 साल का दिन है, उसकी गर्दन पे वो चीज लदी होगी और उसको उठाना होगा, सोचे कि वो बोझ कितना मुश्किल होगा। इसलिए ये मामूली बात नहीं होती कि किसी चीज की खयानत की जाए। अच्छा, अब साबाहत आप बताएंगी कि खयानत क्या चीज होती है?
जी सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई, फिर से कहेंगे।
खयानत क्या चीज है? यहाँ पे किस खयानत का जिक्र है? अलगलूल कहा गया
जी। खयानत कोई भी, आपको कोई भी चीज हो सकती है, आपके कोई काम जिम्मेदारी है उसमें भी खयानत हो सकती है, यहाँ पे माल की खयानत है।
यानी खयानत क्या चीज होती है, इसको अगर हम कहें कि माल की खयानत?
आप जी, यानी जो आपको करना था या जो आपका हक नहीं था आपने उसको ले लिया।
शाबाश, हाँ। जैसे यहाँ पे मसलन क्या है, किस चीज में खयानत की बात हो रही है इस हदीस में?
यहाँ पे एक तो ये है कि जैसे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिल बनाकर भेजा था ज़कात कलेक्ट करने के लिए।
हाँ नहीं, वो अगली हदीस में, इसमें अच्छा, पीछे किस खयानत की बात हो रही है?
यहाँ पे तो किसी ने भी अगर बकरी में खयानत की, घोड़े में खयानत की, इन सब की बात हो रही है।
ठीक है,
ये पूछना चाहेंगे, या चोरी? जी,
खैरन, यहाँ पे असल में जो कलेक्टिव माल है ना, उसमें खास तौर पे उसमें खयानत की बात हो रही, या तो माल गनीमत हो, या तो पूरी कौम का कोई खजाना हो, या तो जैसे पूरी कौम का कोई पैसा होता है ना, वहां से लेकर और बाहर भेज दिया, या वहां से कुर्द बुर्द कर लिया, मसलन ने टैक्सों में से चोरी कर ली, या और इस तरह की, यानी कौमी खजाने में से, यानी जो पूरी नेशन का था ना, ज़कात भी उसी के अंदर आ जाती है, जो बहुत सारे लोगों की चीज हो, बहुत सारे लोगों को उसका फायदा पहुंचना था। जो हमारे यहाँ जो करप्शन होती हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान वगैरह करप्शन करते हैं, वो कौमी खजाने ही लूटते हैं ना, वो कौम के खजाने होते हैं, कोई बैंक है उससे लोन ले लिए, फिर उसके बाद वापिस ही नहीं किए वो, अब वो ये सारा कुछ कौम का पैसा था, अब वो लेकर जब कोई खुर्द बुर्द करता है, इधर उधर करता है, उसमें से चोरी करता है, تو پھر خاص طور پہ اس کو الغلول کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ہو گئی یا مال غنیمت ہو گئی، آج کے وقت میں تو مال غنیمت نہیں ہے لیکن قومی خزانے تو ہوتے ہیں، تو صرف ایک پرسن کی نہیں بلکہ قومی خزانے میں سے جب اتنے سارے لوگوں کی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر سے ڈنڈی مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کا حقوق، ان کا حق جو تھا نا وہ غصب کر دیا، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے جیسے پوری قوم کے بچے بچے پہ قرضہ آ جاتا ہے کیونکہ ملک قرضے کے اندر جکڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اچھا یہاں پہ جی ناہید صدیقی آپ بتائیں گے یہاں پہ عقیدے کے لحاظ سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا آپ دوبارہ سے دہرائیں؟ آپ کی آواز کٹ گئی.
عقیدے کے لحاظ سے اس حدیث سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟
اس لحاظ سے
عقیدے کے،
عقیدے کے لحاظ سے عقیدے کی بات کریں آپ.
جی جی جی.
اچھا اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو ہے اس کے لیے رسول اللہ نے کہا میں تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اور کوئی مجھ سے یہ نہ کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائی، اس کے بارے میں آپ پوچھیں؟
جی 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 جی.
ہاں، کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے تو میں کہوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں تمہیں زندگی میں جب تم زندہ دنیا میں تھے تو میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب میں تمہارے لیے کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. یہ رسول اللہ بھی مدد کرنے سے انکار کر دیں گے.
اچھا ٹھیک ہے جی. کلثوم آپ بتائیں گی کہ اور عقیدے کی اس میں آپ کو کیا بات سمجھ آئی ہے؟
اس میں یہ سمجھ آ رہا ہے اس میں عقیدے کی بات کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی شفاعت نہیں کروا سکتے، اور یہاں پر جو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے، ایکچولی یہاں پر دو طرح کی انہوں نے بتایا تھا کہ ایک تو شفاعت کبریٰ ہوگی وہ جو سب کے لیے ہی ہوگی، وہاں پر وہ حساب کتاب شروع کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور وہ دوسری جو ہے وہ شفاعت خاص جو صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، لیکن وہ اللہ کی ہی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروا دیں گے تو بس ہم جو مرضی کر لیں تو وہاں ہماری شفاعت تو ہو ہی جانی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا وہاں پر نا.
ٹھیک ہے شاباش. اچھا نفیسہ آپ بتائیں گی کہ اور کیا آپ کو عقیدے کے لحاظ سے بات سمجھ آتی ہے اس میں؟
جی وہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ہم جو مرضی کر لیں وہ کروا دیں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سفارش یا کوئی نبی یا کوئی بھی نہیں کروا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے جس کے بارے میں، اور جس سے چاہیں گے صرف وہی سفارش کر سکیں گے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ جس کو چاہیں نہیں کر سکتے سفارش، کیونکہ جیسے وہ لوگ کہیں گے کہ مال آپ ہماری مدد کیجئے تو وہ کہیں گے لام لکھو شیعہ، تو کیونکہ میں اس بارے میں بالکل تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ جس کے لیے چاہیں گے، یعنی کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج ہیں، وہ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے نا.
صحیح، یہی بات ابھی انہوں نے بتائی. ایک اور باریک سا اس میں پوائنٹ ہے جو میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ اس تک پہنچے. اچھا یہ بتائیے نفیسہ کہ یہ لوگ مسلمان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں؟
جی یہ مسلمان ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہیں تبھی تو انہوں نے اپنے، باقی تو لوگ مسلمان ہی ہیں میرا خیال ہے کہ. ہاں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے کہ بھی آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنی.
صحیح. اچھا ایک باریک سا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے شاباش آپ نے وہی والی بات بھی بتائی ہے. باریک سا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا محمد مدد یا رسول اللہ مدد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکاریں گے اور وہ ہماری مدد فرمائیں گے، تو جب آمنے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کریں گے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے ہوتے ہوئے وہاں پہ نہیں مدد کر سکتے، تو آپ بتائیں یہاں سے بیٹھے ہوئے کو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو سوچتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے وہ ہماری سن بھی لیں گے اور مدد بھی فرما دیں گے. یہ عقیدے کی جو خرابی ہے اس کی تصحیح یہاں سے ہو سکتی ہے اس حدیث سے, اور آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں یہ بات جو یہ سوچے یا جو یہ کہے کہ ہم یہاں سے ان کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری بات سن کے اور پھر وہ ہمارے جیسے جو بھی ہمارے مسئلے ہیں وہ حل کر سکتے ہیں, تو ان کو یہ حدیث سنائیں کہ دیکھیں وہ تو وہاں پہ بھی نہیں کر سکتے جب لوگ ان کو منہ سے بول بول کے کہیں گے کہ ہماری مدد کریں, اور اس کے بعد یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ تو جنت میں ہی نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ کہیں گے کہ میں نے نہیں جنت میں جانا, جب تک میری ساری امت نہ چلی جائے میں نے نہیں ایسے, یہ ساری باتیں ایسے ہی من گھڑت بنائی ہوئی ہیں, یہ میں تو انٹر نہیں ہوں گا, میں تو اس طرح نہیں, اور پورے پورے ڈائلاگ بنائے ہوئے, تو یہ ساری چیزیں ایسی صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خود جب منہ سے بول کے کہہ رہے ہوں گے ہماری مدد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا, یعنی اب میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے کچھ, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت بس میں ہے کیا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتے ہیں جبکہ وہ دنیا سے بھی جا چکے ہیں, ان کے ہم سامنے نہیں کھڑے ہو کے ان کو کہہ رہے ہیں, اب یہ عقیدہ رکھنا ان کو پہنچ بھی رہی ہے بات, سن بھی رہے ہیں وہ, اور پھر اس کے بعد وہ مدد بھی کر سکتے ہیں, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کو ہمیں یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو ایسے کو ایسی بات کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم یہاں سے اس حدیث کو کوٹ کر کے بتائیں کہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کرنے سے انکار فرما دیا تھا, اور جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کسی امتی کو پیچھے رہنے ہی نہیں دیں گے, بس ہم امتی ہو گئے نا تو بس اب بات ہی ختم ہو گئی ساری, کیا وہ نہیں اس وقت فرمائیں گے کہ نہیں تم نے میری بات سنی کیا, میں تمہیں یہ کہہ کے آیا تھا, اور یہاں پہ ہر کوئی ہر ایک جیسا کام کر کے ہر طرح کا کام کر کے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہم امتی تو ہیں تو ہمیں تو بس کچھ نہ بھی کریں, نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں نہ ہم کوئی حلال کھائیں, اور اس کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے وہاں پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اچھا جی ہما غنی آپ بتائیں گی کہ کون سی بندے کو گفٹس لینا منع ہے,
جو کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جو کہ جیسے اسلامی حکومت میں جو سرکاری ملازم میں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے گیا ہے تو وہ اس کے لیے نہ لینا جائز ہے اور نہ ہی دینا جائز ہے.
لینا بھی نہیں جائز اور دینا بھی نہیں جائز؟
نہیں نہیں, مطلب جب وہ گفٹ لوگ ان کو دے رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ کا مال تو بیت المال کے لیے تو وہ کلیکٹ کر سکتا ہے, لیکن اپنی ذاتی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, جیسے لوگ اس کو ایکسٹرا گفٹ دے رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے.
رائٹ, ہاں گفٹ لینا اس کے لیے حرام ہے, دینے کی نہیں یہاں پہ بات, لینا اس کے لیے حرام ہے, وہ لے نہیں سکتا. کیوں نہیں لے سکتا, کیا وجہ ہے؟
کیونکہ وہ بیت المال کا مال ہے اور وہ اس میں ہی جا کے کلیکٹ ہوتا ہے تو اس میں اس کا نہیں, اور آلریڈی وہ خود ملازم ہے تو یہ کام بیت المال کا ہے جو اسلامی حکومت کا کہ وہ اس کو پے کریں گے, لیکن وہ خود سے انٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ میں یہ لوں گا, تو یہ لینا جائز نہیں ہے.
یعنی وہ بیت المال کا مال ہے, وہ بیت المال کا مال تو نہیں ہے, تو ویسے ہی اس کو گفٹ دیں. اب آپ کو آپ کہیں جائیں اور آپ کو وہ کہیں کہ بھائی دیکھ نہیں ہماری طرف سے بس تحفہ ہے آپ کے لیے, تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ بیت المال کا مال تو نہیں, وہ تو بیت المال کا تو وہ اپنا الگ سے دے رہے ہیں, تحفہ آپ کو الگ سے دے رہے ہیں.
نہیں سمجھ آ رہا, بس یہی تھا.
آپ اس کا سنیں, کوئی اور سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو جواب دیں. جی اور کون ہے یہاں پہ؟ تحسین آپ بتائیں گی.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ, اس لیے منع ہے تاکہ اگر ایسا نہ ہو کہ تحفے کے لینے میں ان میں تھوڑی نرمی آ جائے اور وہ اس طرف مطلب کم, جس طرح سے ان کو بیت المال کے لیے زکوٰۃ کے صدقہ جو بھی چیز لینی تھی اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے نا, تھوڑی رعایت بچ دے کہ چلیں تم ہلکا مال ہی دے دو یا لو کوالٹی کا ہی دے دو, اٹس فائن, کیونکہ اب گفٹ مل چکا ہے تو پھر کس طرح سے کوئی کہے نا.
یعنی دیکھیں وہ ایک بات کو سمجھیں, ایک بندہ گیا, آپ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں, ایک بندہ گیا ہے وہ کہیں مال کلیکٹ کرنے کے لیے بیت المال کے لیے, مطلب کوئی صدقات ہیں زکوٰۃ ہے یا اور کوئی بھی, یا مثلا آپ ٹیکس لے لیں, ہمارے دور میں ٹیکس ہوتا ہے, انکم ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے گیا, اور وہ بندہ آگے سے کیا کرتا ہے یہ تو آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے نہیں جی یہ بچوں کے لیے ہے, یہ فلانے کے لیے ہے, یہ بھابھی کے لیے ہے, یہ وہ ٹوکرے مٹھائی کے اٹھوا دیے اور فروٹ کے اور ان کی گاڑی بھر دی. اب کیا ہوگا, یہ جو ٹیکس آفیسر ہے کیا وہ اس سے صحیح طرح سے ٹیکس لے سکے گا؟ کیا کلیکٹ کر سکے گا؟ وہ کہے گا کہ چھوڑے جانے دیں جی، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی بات ہے، یہ چیزیں کم زیادہ کر کے وہ اس کا ٹیکس کم کر دے گا، کئی چیزوں میں اس کو چھوٹ دے دے گا، پوری طرح سے اس کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکے گا جیسے وہ کسی اور کے ساتھ کرتا اگر یہ تحفے نہ ملے ہوتے، اس طرح سے انصاف نہیں ہو سکے گا. لہٰذا وہ ٹیکس کلیکشن میں ڈنڈی ماری جائے گی، ٹیکس کم آئے گا. اسی طرح اس زمانے میں زکوٰۃ ہے تو کوئی ایسا کمزور سا جانور لے لیا یا کم لے لیا، وہ اب دیتے ہی کس لیے ہیں تحفہ؟ وہ تحفے دیتے ہی اس لیے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، نہیں یہ آپ کا چائے پانی ہے. آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو، جب یہ تو ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے رشوت، اسی کو تو کہتے ہیں یہ آپ کا چائے پانی کا خرچہ ہے، یہ آپ کا اس کا خرچہ ہے. اب وہ دوسرا اس سے کوئی فیس لینے آیا، کوئی کچھ ہے، یا مثال کے طور پہ آپ کو پولیس والے نے روکا. اب پولیس والے نے جب آپ کو روکا اور وہ آپ کو وہ چالان کرنے لگا، ہمارے ملک میں چالان ہوتے ہیں، یہاں پہ ٹکٹ دیا جاتا ہے، اب اس کو آپ ہاتھ میں اس کو دے دیتے ہیں کچھ دے دی، یہ بچوں کے لیے آپ شام کو مٹھائی لے جائیے گا، یہ آپ کے چائے پانی کا خرچہ ہے، یا اب کیا وہ آپ کا چالان کاٹے گا؟ ہاں اس نے 500 کا کاٹنا ہوگا، پھر کتنے کاٹے گا؟ 100 کا کاٹے گا؟ حکومت کے پاس کیا جائے گا؟ یا کاٹے گا ہی نہیں، کہہ دے گا چلو جاؤ جی. اس لیے کہ وہ یہ سوچے گا کہ یہ بھی میری مٹھی اس نے گرم کر دی، اب بس یہی چاہیے تھا، وہ بندہ بھی فارغ. اور بجائے اس کا 500 کا چلان ہوتا، وہ 200 اس کی مٹھی میں رکھ کے کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ کو نقصان ہوتا ہے اس میں، اور ان کے ہاتھ میں پیسے چلے جاتے ہیں جو امپلائیز ہوتے ہیں. اب وہ بات سمجھ آئی آپ سب کو یہ کہ وہ بیت المال کا مال نہیں ہے، وہ تو اس کو ایکسٹرا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی شہناز شاہ، آپ بتائیں گی کہ کس صورت میں یہ لینا جائز ہے؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ساری میں نے نہیں سنی آپ کی بات، اب دوبارہ ریپیٹ.
صورت میں یہ تحفہ لینا جائز ہے؟
کس صورت میں یہ تحفہ لینا جائز ہے؟
ہاں جی، سرکاری ملازم کے لیے کوئی صورت ہے کہ یہ تحفہ لینا جائز ہو؟
نہیں، اس کے لیے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس کے لیے.
اچھا دیکھیں بات سنیں، یہ تحفہ لینا اس صورت میں جائز ہے جبکہ پہلے سے کوئی ایسے تعلقات ہو. مثال کے طور پہ آپ اگر میری بہن ہے، وہ انکم ٹیکس آفیسر ہے، یا میرا بھائی ہے، اب میں اس کو کیا تحفہ نہیں دے سکتی؟ وہ کبھی تحفہ نہیں لے سکتا. یعنی جن کے ساتھ، یہاں میری کوئی دوست ہے، وہ اس سے پہلے بھی ہمارا ایسا لین دین چلتا تھا، اس سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے تھے، اب بھی میں نے اس کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایسی صورت میں جبکہ جاب کی وجہ سے کسی کو دیا جا رہا ہو، تب نہیں جائز ہے. اس کے عہدے کی وجہ سے، مثلاً ہے کوئی ٹیچر ہے اور وہ یا ایگزامینر ہے جو ٹیسٹ چیک کرتا ہے لوگوں کے، اس کے گھر کوئی تحفہ لے کر پہنچ جائے. آپ دیکھو ہوتا ہے جو بورڈ وغیرہ کے پیپر چیک کرتے ہیں، ان کے گھر لوگ پہنچ جاتے ہیں، جی کوئی تحفے تحائف لے کر، بچوں کے بہانے، اس کے بہانے، یہ آپ کے لیے ہے، بس یہ جی ہماری طرف سے بس چھوٹا سا نذرانہ ہے، قبول کر لیں. اب کیا اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ جو ٹیسٹ چیک کر رہے ہیں اس میں نمبر دے دیں ہمیں؟ سمجھے نا بات کو، صرف پیسوں کی بات نہیں ہوتی. کوئی بھی مفاد اٹھانے کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، کہ کہیں سے جو آپ کا حق نہیں بنتا اور اس کو آپ لیتے ہیں، وہ ایک رشوت کی صورت ہو جاتی ہے، وہ کام نکلوانے کے لیے کوئی کر رہا ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ آپ کے پہلے سے تعلقات ہیں، وہ آپ کے گھر ویسے ہی آئے ہیں اور ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے گھر ویسے ہی لاتے رہتے ہیں تحفے پہلے بھی، اور ان کا پیپر بھی آپ کے پاس ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو سمجھ لیں کہ انلیس کے پہلے سے ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے تعلقات آلریڈی ہوں، تب بھی. آپ کو پتا ہے کہ بعض علماء نے اس چیز کو نہ پسند کیا ہے کہ نہیں، تب بھی ان لوگوں کو اگر ان کے پاس کوئی کسی کا کام پھنسا ہو، تب بھی ان لوگوں کو تحفہ لینے میں احتیاط کرنی چاہیے. ہاں ویسے کوئی کسی کا کام نہیں ہے کسی کے ساتھ، اور ویسے ہی کسی کو تحفہ دے رہا ہے، سرکاری ملازم کو دے، کسی کو دے، تو وہ تحفے تحائف تو چلتے ہی رہتے ہیں. اچھا جی یہ کون ہے 262 کے نمبر سے؟ آئی تھنک شہناز ہے
جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام اللہ. شہناز، کس صورت میں آپ بتائیں گی کہ کسی بادشاہ یا حاکم یا امام کی نافرمانی کی جا سکتی ہے؟
حدیث میں یہی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اگر معصیت کا حکم دے، یعنی کسی گناہ کے کام کا، تو پھر اس کا کہنا نہیں ماننا اور نہ ہی اس کی بات سننی.
جی، تو یعنی گناہ کے کام پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نا اس میں نہیں کہنا ماننا چاہیے، رائٹ؟
جی، معصیت میں.
کیا بات. اچھا اب یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو باس ہوتا ہے کوئی جگہ کا, کوئی آپ کے اوپر امیر ہوتا ہے, وہ غلط کام کرنے کا کہتا ہے کہ نہیں جی فلاں کا کام ہے اس کا کام کر دو, چاہے وہ کام غلط ہی کیوں نہ ہو, فلاں کے اتنے نمبر لگا دو, فلاں کے لیے اتنا یہ کر, مطلب کوئی بھی کام ہے, ایک ایگزامپل دے رہی ہیں, تو وہ غلط کام کرنے کا کہتا ہے اور اس بندے کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ ناجائز ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے باس سے کہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے, نہ کہ یہ کہ نہیں جی میں نے سمے نہ وتانا کرنے ہے کیونکہ یہ میرا باس ہے اور میری نوکری, ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ خطرے میں پڑ جائے. تو اس لیے یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے سبارڈینیٹ, جو بھی کسی کا کوئی باس یا کوئی حکمران یا کوئی کسی جگہ پہ آپ ملازمت کر رہے ہوں, کسی جگہ پہ بھی آپ کے اوپر کوئی انچارج ہے اور وہ غلط کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو نہیں ماننا, لیکن اس کے علاوہ ہر کام میں اطاعت ہے. اب یہاں پہ صرف حکمران یہ نہیں ہے کہ جو ملک کا صدر ہے, آپ کے اوپر جو بھی آپ کے امیر ہیں, جو بھی آپ کے کوئی ٹیچر ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے آفس میں کوئی آپ کے مینیجر ہیں, آپ کے کہیں پہ بھی, وہ ہر جگہ میں وہاں پہ اطاعت ضروری ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اچھا یہ جو اطاعت ہے کس کا اب رہ گیا ہے, جن کا, جن سے میں نے نہیں پوچھا, رافعہ رہ گئی ہیں. اچھا جی رافعہ, اس اطاعت کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو یہ اطاعت کرنی کیسی ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کی یعنی کہ میری اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے, اور میری اطاعت کرنا یعنی کہ جو امیر ہوگا, میری امیر کی اطاعت کرنا یعنی کہ میری اطاعت کرنے کے برابر ہے جو بھی حاکم ہوگا.
نہیں 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 نہیں
جی
ایسا تو نہیں ہے. روبینہ آپ بتائیں گی ذرا اس بات کو مور کلیئر کریں. جی روبینہ شیخ.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ بتائیں گی.
سر مجھے یاد نہیں رہا, سوری.
اچھا ٹھیک ہے, اور کس سے میں نے نہیں پوچھا ہے ابھی تک؟ اچھا نسرین سے نہیں پوچھا نا میرے خیال. جی نسرین آپ بتائیں گی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی یہ انہوں نے بتایا کہ میری جو اطاعت ہے نا, تو امیر کی اطاعت میری اطاعت کے مطابق ہے کہ انہوں نے مقرر کیا ہے نا ان کو, اور نافرمانی میری نافرمانی کے مطابق ہے اگر امیر کی نافرمانی کریں گے تو.
انہوں نے مقرر کیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اچھا تو مطلب آپ کا کیا ہے, یعنی آپ سمپل
نہیں, انہوں نے جو یعنی جو عامل اس وقت مقرر کیے تھے تو وہ ہے نا, تو آج کل کے دور میں بھی ہے کہ اللہ رسول نے اگر کسی کو کسی پہ حکمران بنا دیا ہے نا تو اس کی حق بعد میں ان کی اطاعت کرنی ہے, اور معصیت کی گناہوں کی باتوں میں بات نہیں ماننی.
صحیح ہے ٹھیک ہے, اس کو ہم سمپل ورڈ میں اگر یہ کہیں کہ جو بھی حکمران ہے اس کی اطاعت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے طرح ہے, اور اس کی نافرمانی کرنا ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی جائے, سمپل ورڈز میں یہ ہے. تو ہم حدیث جب پڑھ رہے ہیں تو پھر کنفیوژن میں آپ جا رہے ہیں کہ وہ میری کس کی لکھی ہوئی ہے, میرے امیر کی نافرمانی, میری نافرمانی, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو اب یہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تو امیر ایسی کوئی بات کہتا ہے جو گناہ کی ہے, جو اللہ کی نافرمانی کی, پھر تو نہیں ماننی, لیکن ادروائز اس کی اطاعت کرنا اتنی بڑی بات ہی ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے, اس لیے اطاعت یعنی لازم آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے امیر کو ایک رتبہ دیا. اچھا اب یہاں پہ بعض دفعہ آپ کسی کا رہ گیا نام, ورنہ میں پھر آپ لوگوں سے جنرلی پوچھ لیتی ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ فوج وغیرہ میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرما برداری کرنی ہے. جی شکیلہ آنٹی آپ بتائیں گی کہ فوج میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرما برداری کرنی ہے, چاہے جو بھی ہو جائے, چاہے وہ آپ کو کچھ بھی کہہ دے, آپ نے فرما برداری کرنی ہے, کیونکہ فوجیوں کے اندر آرمی میں یہ چیز کا ایک رول ہے, اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ, اس نے اپنی نہیں عقل استعمال کرنی, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ آرڈر ہے اور آرڈر میں نے پورا کرنا ہے. کیا یہ جائز ہے؟
کہ جائز تو ہے اس لیے کہ وہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے, حلف اٹھائی ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے, لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس میں تھوڑا مجھے وہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے,
اس میں نہیں کرنا چاہیے. یہی تو ہم بات پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بھی عقل استعمال کرنی ہے, اپنی عقل بند کر کے نہیں رکھ دینی کہ امیر نے کہہ دیا تو اب وہ جو بھی کہہ دے گا, آگ میں کودنے کو کہہ دے گا تو ہم وہی کریں گے, ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو چاہے وہ فوج میں ہو چاہے حلف اٹھایا ہو, لیکن اس کے اوپر نہیں کہ اللہ کی حکموں کی نافرمانی کے اوپر نہیں کوئی حلف ہے کہ ہم وہ بھی مانیں گے. چلیں جی, انشاءاللہ کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.